أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى أوله الأطيبين الأطهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صلوات ہماری گفتگو کا عنوان ہدایت ہے اور ظاہر ہے عذرو قرآن اور کلام معصوم کیونکہ یہی ہمارے پاس بنیادی طور سے سورسز ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خود ہدایت حاصل کرتے ہیں یا کسی موضوع کو حل کرتے ہیں کسی مشکل کو آسان کر پاتے ہیں. جن آیتوں کا ہم نے انتخاب کیا وہ سورہ مائدہ کی آیت 15 اور 16 ہیں کہ خدا نے بے شک تمہارے پاس دو چیزیں آئیں نور اور کتاب مبین اللہ سے کی طرف سے آئیں. کہاں سے آئیں؟ خدا کی طرف سے آئیں. اور خدا نے یہ دو چیزیں تمہارے درمیان کیوں اتاریں؟ یہدی بہ اللہ. ان دونوں کی آمد کا بنیادی مقصد انسانوں کی ہدایت ہے. یہدی بہ اللہ. اور یہی وہ ایک مسئلہ ہے کہ جو یعنی ہم لوگوں کے ساتھ اور تقریباً تمام انسانیت کے ساتھ زیادہ تر درپیش ہوتا ہے, وہ یہ کہ جو چیز ہمیں جس مقصد کے لیے دی جاتی ہے تقریباً اس کے لیے استعمال نہیں ہوتی, بلکہ اس کا جو یوز ہے اس کا استعمال ہے وہ کسی بالکل ہی دوسری طرف چلا جاتا ہے. تو نور سے مراد اگر ہم لیں اہل بیت علیہم السلام اور کتاب یعنی قرآن, تو یہ دو حقیقتیں ہمارے درمیان خدا نے کیوں اتاری؟ یہدی بہ اللہ, تاکہ اس کے ذریعے سے خدا ہماری ہدایت کرے. ہدایت کے حوالے سے ہم نے کئی نکات بیان کیے کہ ہدایت کے بارے میں جس غلط فہمی کو سب سے پہلے دور کرنا ضروری ہے کہ ہدایت کسی شخصیت کو یا کسی نظریے کو ماننے کا نام ہے, کسی آئیڈیولوجی کو قبول کر لینے کو ہدایت کہتے ہیں, یا کچھ مخصوص کاموں کے انجام دینے والے شخص کو ہدایت یافتہ کہا جاتا ہے. ان تمام غلط فہمیوں سے ہمیں باہر آنا پڑے گا, اور اگر آپ اس کو پراپرلی سمجھنا چاہتے ہیں ہدایت کے پورے نظام کو, تو سورہ حمد اس کے لیے بہترین ریفرنس ہے کہ اہدنا, اے اللہ ہماری ہدایت کر. اہدنا کے بعد اگلا سوال کس چیز کی ہدایت؟ الصراط المستقیم. اور جب خدا نے صراط اور صراط مستقیم کا لفظ استعمال کیا, ٹرم استعمال کی, کنسیپٹ ہم کو دیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صراط کہتے ہیں ایک ہائی وے کو، ایک فری وے کو، کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہدایت کا تعلق کسی سفر سے، کسی جرنی سے، اہدنا الصراط المستقیم، اور کس رستے پر سفر کرنے سے ہیں، جو لائک اے فری وے. فری وے کی خاص خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ اس میں کوئی آپ کو مڑنا نہیں پڑتا، دیکھنا نہیں پڑتا، آپ اگر ایک دفعہ اس پر آ جاتے ہیں تو اسٹریٹ اسٹریٹ آپ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ جاتے ہیں. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے ہدایت جس جگہ جس تک پہنچنا ہے وہ ایک ایسی شاہراہ ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، جو مجھے بالکل آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ میری منزل تک پہنچا دے گی. تو اب ہدایت کے حوالے سے خود ہمارا ایک نیا کنسیپٹ آ گیا کہ ہدایت کسی چیز کو ماننے کا نام نہیں ہے، ہدایت ایک راہ کو طے کرنے کا نام ہے. پھر اس کے بعد یہ صراط المستقیم، ابھی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فری وے ذرا اور اچھے سے آئیڈینٹیفائی کر دیں اور پہچانوا دیں، تو خدا نے اس کو اور پہچانوا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ جو صراط تمہیں ہدایت دیتی ہے اور ہدایت کی راہ پر قائم رکھتی ہے، یہ وہ انسان ہیں جن پر میں نے انعام نازل کیا، جو میری بارگاہ سے انعام یافتہ ہیں. تو یہاں سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہدایت کا معنی کیا، کہ انعمت علیہم یعنی اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ لینا، ان کی راہ کو طے کرنا، ان کی اتباع اور ان کی سیرت کی پیروی کرنا، اس کا نام ہدایت ہے. تو اس میں وہ والا پہلو ایلیمینیٹ ہو گیا. یعنی کون سا پہلو ایلیمینیٹ ہو گیا؟ کہ آپ کس کا نام لیتے ہیں، کس کی تعریف کرتے ہیں، کس کی مذمت کرتے ہیں، وہ سب سیکنڈری ہو گیا، اس کی امپورٹنس نہیں ہے. کہ اگر تم ان کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ کر رستہ راہ حیات طے کرو گے، جہاں یہ تمہیں لے جائیں ادھر چلو گے، جہاں سے یہ تمہیں روکیں وہاں سے اپنے قدم روکو گے، تو تم ہدایت یافتہ ہو. یہ بات ہم کو ایک پہلی منزل پر نسبتاً آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے. اور پھر اس کے حوالے سے میں نے پچھلی گفتگو میں بھی کئی علامات بیان کی تھیں، کیونکہ ہماری جو پوری کوشش ہے وہ یہ کہ گفتگو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ عملی طور پر مفید ہو. نظریے کو سمجھنا اپنی جگہ پر مہم ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے، لیکن اصل افادیت کسی بھی موضوع کو بیان کرنے کی اس وقت سامنے آتی ہے جب آپ اس کو پریکٹیکلی اپنی لائف سے کنیکٹ کر پائیں، تب اس موضوع کے بیان کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ وہ تمام پیرامیٹرز کیا ہیں کہ جن پر ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں یا نہیں ہیں. اور اس میں ایک اور بات بھی کہ جس چیز کی طرف متوجہ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ دین کا یا زندگی کا نظام ایک کھیل نہیں ہے. اس میں انسان اگر خدا اور خدائی حقیقتوں کے ساتھ کوئی بھی بازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی بازی کرنے کا مطلب کیا ہے، ٹو پلے کا مطلب کیا ہے، ٹو ڈاج دا سسٹم، یعنی نظام اور نظام حق آپ کو ایک رستہ دکھا رہا ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے ایک کجی، ایک ٹوسٹ پیدا کر کے اس کو کسی اور طرف لے جائیں، کوئی اور شکل بنا دیں، اس کے بہت برے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، یہ بہت خطرناک کھیل ہے، اس میں انسان کبھی اپنے کو انوالو نہ کرے اور نہ ہونے دے. تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم جو خدا نے جیسا بیان کیا ہے پوری دقت کریں اس بات کی کہ اس کو ویسا ہی سمجھیں اور ویسا ہی امپلیمنٹ کریں، باقی کوئی کمی، خرابی، کوتاہی ہمارے اندر رہ جاتی ہے اور رہ جائے گی، ہم پرفیکٹ تو نہیں ہیں. اس کے لیے ہم خدا کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ اے میرے رب، میں جتنا سمجھنے کی کوشش کر سکتا تھا میں نے کر لی، جتنا میں عمل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اب اس کے بعد جو کوتاہیاں، نالائقیاں، کمزوریاں ہیں اس کی آپ بھی مغفرت فرما دیں، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے اولیاء علیہم السلام کی شفاعت عنایت کر دیں۔ یہ زندگی گزارنے کا اور دینی زندگی گزارنے کا مناسب طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں کہ نہ ہم اس پر ایفرٹ کریں کہ خدا نے ہم سے کیا کہا، اور اگر کہیں وہاں پر کوئی ایسی بات ہم کو پتا چلے جو ہماری پسند کے خلاف ہو تو پھر ہم اس کو ٹویسٹ کر دیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی ایزیوم کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ جو دین میں نے خود بنایا ہے، جب میں یہاں سے نکلوں گا تو اس پر سارے فرشتے جو ہے نا میرا استقبال کرنے اور پیٹھ ٹھونکنے کے لیے کھڑے ہوں گے کہ بہت بہت بڑا کمال کیا آپ نے۔ یہ خطرناک کھیل ہے، اور یہ جملے کیوں کہنے پڑتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب ہو رہا ہے، ہماری نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی بھی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں یا کسی بھی موضوع کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تقریباً ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم کتاب خدا سے اپنے نظریے کو بیان کر سکیں۔ کیا یہ بہت قابل تعریف بات ہے؟ ہماری حالت ہے کہ ہم کسی بھی بات کو بیان کرنا چاہیں، مطلب ایمان کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، انسانیت کیا ہے، اخلاقیات کیا ہیں، ان میں سے کتنی باتیں، کتنے موضوعات ایسے ہیں کہ جن کو ہم کتاب خدا سے بیان کر سکتے ہیں، یا کلام معصوم میں سے پراپر ایک اینالیٹیکل اسٹڈی لے کر اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام جو حالتیں ہیں یہ ہماری قابل تعریف نہیں ہیں، اور اگر ہماری یہ حالت ہے اور اس کے باوجود ہم یہ ایزیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بہت اچھی حالت میں ہیں اور ہمارے لیے جو ہے نا حور و قصور اور محلات اور سب تیار ہیں، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو دین ہے وہ دین حق ہے، ٹھیک ہے، دین حق کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا، اور اس میں جیسا کہ بس ایک جملہ اور میں پھر اپنے موضوع سے آ جاؤں، کیونکہ یہ تمام باتیں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جگانے کے لیے کرنا ضروری ہے، کہ جیسے آیت اللہ خمینی نے بھی ایک جملہ یہ لکھا ہے کہ اگر اس بات کی کوئی پاسبلٹی ہے نظام خدا اور آخرت میں کہ ہم نہ معرفت پر محنت کریں، نہ تزکیے پر محنت کریں، نہ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق ایک انسان بنانے کے لیے تگودو اور ایفرٹ کریں، اور ان تمام نالائقیوں کے باوجود، اچھا اگر ہم نہیں کر رہے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہمارا زیادہ تر وقت دنیا میں گزر رہا ہے یا اپنی پسند کے کسی رستے پہ چلتے ہوئے گزر رہا ہے، اگر خدا کی پسند نہیں ہے تو۔ اگر ہم ان تمام کاموں کو کرتے رہیں اور اس کے بعد بھی جنت ہمارے استقبال کے لیے تیار ہے، تو نبی، امام، اولیاء خدا، مومنین اور متقین، وہ سب تو نعوذ باللہ اول درجے کے کم عقل لوگ تھے، ہم کو کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ نسخہ کارآمد ہے کہ صرف تھوڑے سے نام لے لو، باتیں کر لو، ادھر ادھر کوئی دقت نہیں، کوئی محنت نہیں، نہ ایمان کے اوپر محنت، نہ تقویٰ، نہ تزکیہ، نہ علم، نہ معرفت، اور اس کے بعد بھی جنت ہمارے استقبال کے لیے تیار ہے، تو وہ سارے نبی اور امام اور ولی، وہ سب تو بہت ہی کم عقل لوگ تھے کہ اپنی پوری زندگی اتنی دقت کرتے رہے، اتنا پریشان ہوتے رہے کہ جو آئمہ علیہ السلام کی نمازوں کے بارے میں ہم جو سنتے ہیں کہ نماز کا وقت آتا تھا تو بدن پر لرزہ طاری ہوتا تھا، چہرے کا رنگ زرد پڑتا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کی عبادتوں کا جو حال بیان کیا جاتا ہے کہ اس جوانی میں وہ لوگ جو اس وقت کے عابد و زاہد مشہور تھے, امام سجاد علیہ السلام کی عبادت اور گریے کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے آپ کی اس جوانی کے عالم میں. اور یعنی کہ امام سجاد علیہ السلام کعبے کے پردے کو پکڑ کر گریہ کرتے کرتے, اور آپ کے جملے کیا تھے, اے خدا کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ میرے لیے کیا انجام مہیا ہے, میرا کیا انجام ہونا ہے, مجھے نہیں پتا کہ میرا کیا انجام ہونا ہے, میرے اعمال قبول ہوں گے تیری بارگاہ میں یا نہیں ہوں گے, مجھے نہیں معلوم. اور امام علیہ السلام گریہ کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے. تو یہ بصرے کے زہاد کی ایک جماعت تھی جو بہت مشہور تھی اپنے زہد میں, وہ وہاں موجود تھے. وہ امام علیہ السلام کے پاس آئے, ان کو ہوش میں لائے اور کہا کہ آپ خانوادہ رسول سے ہیں, آپ اس طریقے سے. تو وہ جو تاریخی جملہ جو ہمیں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ جنت خدا نے اپنے اطاعت گزار بندوں کے لیے بنائی ہے, چاہے وہ غلام حبشی کیوں نہ ہو, اور جہنم خدا نے اپنے معصیت کار گناہگار مجرمین کے لیے بنائی ہے, چاہے وہ سید قرشی کیوں نہ ہو.
اور محمد والے محمد صلوات
تو یعنی کہ وہی وہ بیان فرماتے ہیں خمینی کہ یہ پھر تو یہ جتنے دقت کرنے والے خدا کی راہ میں اپنی جان کو کھپانے والے, تکلیفیں اٹھانے والے, اپنی راتوں کی نیند حرام کرنے والے, یہ سارے لوگ تھے, تو کم عقل لوگ تھے. پھر تو اصل, جیسے وہ زبان میں کہیں کہ اصل جیک پاٹ تو ہمارے ہاتھ لگا ہے کہ کچھ نہ کرو اور سب کچھ لے لو. تو یہ ہوشیار رہنے کے معاملات ہیں, کیونکہ یہی شیطان کا اصل حربہ ہے کہ انسان کو پوری زندگی دھوکے میں رکھے, یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ جب انسان کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. اور اس کو بھی, اس جملے کو بھی میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ یہ زندگی کی دردناک ترین حقیقت ہے کہ انسان کے پاس اپنے آپ کو سدھارنے, سنوارنے, بنانے کا وقت انفینٹ نہیں ہے. ہمارے پاس تاریخ میں بہت مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر ہدایت پوری کی پوری کھل گئی, روشن ہو گئی, لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے. یعنی جیسے ہم پیغمبر کی ایک زوجہ کے ذکر کرتے ہیں کہ حضور نے بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا, اور اس مقام پر پہنچے اور وہ سب کچھ ہوا لیکن واپس نہیں لوٹ سکے. کتنے لوگ مسجد کوفہ میں جب امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہوتے تھے, کتنے لوگ اٹھ کے جوش میں کہتے تھے یا علی ہم آپ کے شیعہ ہیں, اور کتنوں کو امام علی علیہ السلام جو تھے, اور ان میں سے ایک دو لوگوں کو آپ نے یہ کہا کہ تم ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہو, کچھ ہی سالوں کے بعد یہ دروازہ ہوگا, اس مسجد کوفہ کے در کی طرف اشارہ کیا, یہ دروازہ ہوگا اور یہاں اسی شہر سے میرے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے فوج پر فوج روانہ ہو رہی ہوگی, اور ان میں سے ایک دستہ آئے گا جس کا پرچم اور علم تمہارے ہاتھ میں ہوگا, اور جس نے اس کو روایت کیا اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے ان دونوں منظروں کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے. تو یہ ہدایت کے حوالے سے جو چیز ہے, یعنی یہاں پر اب میں ایک آیت پڑھ کے اور پھر آگے بڑھوں کہ ہدایت کسی کو ماننا, کوئی کام کرنا, میں یہ کرتا ہوں, میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں, میں, اس کا نام نہیں ہے. ہدایت کا مطلب ہے کہ انسان کو راہ اور صراط سمجھ میں آئے اور اس راہ کو طے کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے. انعمت علیہم سے دل جڑ جائیں آپ کے, اس کا نام ہدایت ہے. اور ایک آیت اور پھر اس کے بعد میں آگے چلوں کہ جیسے سورۃ تغابن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ہدایت کہاں آتی ہے؟ قلب پر آتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، يَهْدِ قَلْبَهُ، ہدایت کہاں آتی ہے؟ ہدایت تقریروں سے نہیں آتی، ہدایت خطاب سے نہیں آتی. خدا ہدایت کہاں ڈالتا ہے؟ قَلْبَهُ، اس کے قلب، اس کے وجود میں، اس کا قلب ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. اور جب قلب ہدایت یافتہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو راستہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ راہ کے بارے میں اپنے آپ سے یہ سوال کریں، یعنی جتنے لوگ بھی یہ گفتگو سن رہے ہیں وہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں. اور کب سوال کریں؟ جب آپ اپنے آپ کے ساتھ تنہا ہوں، لوگوں کے درمیان بیٹھ کے نہیں. کیونکہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر انسان خود اپنے بارے میں ایک دھوکے کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا، اپنے آپ کو نہیں جان پاتا لوگوں کے درمیان. جب آپ تنہا ہوں تب آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا مجھے اپنی زندگی کا راستہ پتا ہے؟ کیا میں اپنی زندگی کی راہ جانتا ہوں؟ جو امام علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ رحم اللہ امرأً، خدا اس انسان پر رحم کرے کہ جو اس بات کا علم رکھتا ہے کہ من اینا و الى اینا، کدھر سے آیا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں. اس انسان پر خدا رحم کرے کہ جو اس بات کا علم رکھتا ہے کہ کہاں سے آیا ہوں، کدھر جا رہا ہوں. اور قرآن کریم نے اس بات کو کیسے بیان کیا؟ کہاں سے آیا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے آپ سے سوال کریں، مجھے خبر ہے اس معاملے کی، میں اس راہ کو جانتا ہوں، اس راہ، اس طریق کی سمجھ میرے پاس ہے. اگر نہیں ہے تو میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں. مجھے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، مجھے خود اپنے آپ کے ساتھ فریب کاری نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں ہو سکتا ہے کہ 20 آدمی بیٹھ کر میری تعریف کریں، جس سے میں اس غلط فہمی کا شکار ہو جاؤں کہ میں بہت اچھا انسان ہوں. لیکن جب قبر میں جا کر میری اپنی حقیقت میرے اوپر کھلے گی تو وہاں یہ تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہاں یہ جھوٹی باتیں کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. وہاں میں ہوں گا اور میری جو میں نے زندگی میں جو اپنا ایمان اور عمل بنایا وہ ہوگا، اور کوئی نہیں. اس کے یعنی رسول خدا کے بھی کلمات ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے بھی کلمات ہیں، بہت خوبصورت. ابھی اس کا ظاہر ہے وہ موضوع نہیں، لیکن جس کا نچوڑ یہ ہے کہ تم ہو اور تمہارا فعل اور عمل اور تمہارا ایمان ہے بس، اور کوئی تمہارا ساتھی نہیں ہے. اس سے پوچھیں اپنے آپ سے، میں راہ کی خبر رکھتا ہوں، جانتا ہوں، کیا اللہ کی طرف سے میرے قلب کو وہ ہدایت ملی ہے یا نہیں ملی ہے؟ آپ کو پتا ہے، آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز ہے یا نہیں ہے. تو ہدایت کی جب آپ بات کرتے ہیں، پانچ علامتیں میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھیں، اس میں سے آخری علامت اسی سے ریلیٹ تھی کہ جو ہدایت یافتہ انسان ہوتا ہے وہ خدا اور انمتا علیہم سے کنیکٹڈ ہوتا ہے، اس کی زندگی ان سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. اور زندگی جڑی ہوئی ہونے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کا مزاج، ان کا کردار، ان کی پریفرنسز آپ میں سے فلو کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے زندگی جڑنے کا. کہ بہت معذرت اور ادب کے ساتھ، کسی کی بھی کوئی توہین مقصود نہیں ہے، لیکن ہم جن جن معنی میں اہل بیت کے ماننے کو سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی معنی بھی حقیقتاً اپلائی نہیں ہوتا ہے انعمتا علیہم سے کنیکٹ ہونے پر. اگر آپ اس بات کو دیکھیں مثال کے طور پر کہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں، آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں اور آپ کو امام علی علیہ السلام کا وہی جملہ ملے، جو آپ اپنی زندگی میں پریفر کرتے ہیں، آپ صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھیں اور آئمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں آپ کو وہی بات ملے، تب آپ سجدہ شکر بجا لائیں، تب آپ شکر کا سجدہ ادا کریں کہ ہاں خدا نے میرے قلب کو ہدایت دے دی ہے. اور قلب کو ہدایت دینے کا معنی کیا؟ کہ میرے دل کو انعمت علیہم سے کنیکٹ کر دیا ہے. کہ یہ نظام کس طریقے سے ہے، جیسے خود قرآن کریم کی آیتوں میں بھی، جس کا میں نے پچھلی دفعہ حوالہ دیا تھا کہ قرآن کریم کی آیتوں میں ایک بہت خوبصورت، قرآن نے ظاہر ہے تمثیلات کے ذریعے سے بہت ساری باتیں سمجھائیں، کہ معصومین علیہ السلام حقیقتاً دریا اور سمندر کی مانند ہیں، اور جو مؤمنین ہیں اصحاب یمین یعنی خدا کی طرف سے نجات یافتہ لوگ، وہ اس سمندر اور چشمے میں سے پیتے ہیں. تو اگر وہ فلو اس سمندر میں سے ہو رہا ہے میرے دل میں، تو مجھے پتہ نہیں چلے گا. اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ کہ جو ان کی چاہت ہے، جو ان کی پریفرنسز ہیں، جن چیزوں کو انہوں نے کہا یا بتایا کہ اچھا ہے، خوب ہے کر کے، وہی سب آپ کو اپنے دل میں اچھا لگے گا. یہ بات واضح ہو گئی کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جس کی طرف ہدایت آتی ہے خدا کی طرف سے وہ قلب میں آتی ہے، خدا قلب میں اس نور کو رکھ دیتا ہے جس کی ذریعے سے آپ کو رستہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ اہل بیت علیہ السلام، معصومین علیہ السلام کے جو نور خدا نے ہم کو دیا ہماری ہدایت کے لیے، گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، اب کیونکہ پچھلی کئی تقاریر سے ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے ہدایت پر زیادہ زور دیا، آج ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا قرآن کریم کے بارے میں بھی کچھ باتیں کریں، چند جملے، کہ قرآن کریم سے ہدایت کیسے نصیب ہوتی ہے اور قرآن کریم کی ہدایت ہے کیا. صرف دو مقامات، اگرچہ کہ قرآن اس حوالے سے پر ہے اس موضوع سے، لیکن صرف دو مقامات، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اور اگر کچھ بھی نہ کریں تو ان دو آیتوں کو گھر جا کر دیکھیے گا ضرور، ٹھیک ہے. یعنی جو بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میری ایکسپیکٹیشن اور توقع ہے اور امید ہے کہ آپ اس کو جا کر ریویو ضرور کریں گے. یعنی میری توقع تو ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ آپ سوال بھی کریں گے، اعتراض بھی کریں گے، تنقید بھی کریں گے، لیکن اگر آپ یہ نہ بھی کریں تو کم از کم آپ اس کو جا کے دیکھیں ضرور. اور یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. اس بات کو چیک کرنا، جس سے بھی آپ مجلس سنیں، جس کی بھی آپ تقریر سنیں، آپ نے اپنی زندگی کا ایک گھنٹہ بلکہ دو تین گھنٹے اس پہ صرف کیے ہیں، آپ کے پاس اس کا حساب ہونا چاہیے کہ کسی نے آپ کے سامنے کچھ بیان کیا، آپ کو ہدایت کی طرف لے کے گیا، آپ کو سچائی سے قریب کیا، آپ کو غلط بیانی کر کے، فریب کاری کر کے آپ کے ساتھ چلا گیا. یہ حساب رکھیں آپ اس کا. تو ہدایت از راہ قرآن، دو مقامات. ایک مقام یہ ہے کہ سورہ جن کا نمبر ہے قرآن میں 72، اور اس کی پہلی دو آیتیں کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ پیغمبر فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، قل اوحی الی، ہے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ میری محفل میں، یعنی جہاں پر رسول خدا موجود تھے، وہاں پر کچھ جنات آئے تھے اس کو سننے کے لیے، یعنی حضور کی محفل میں کچھ جنات شامل ہوئے تھے. یہ بات خدا بتا رہا ہے پیغمبر کو، قل اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ اس گفتگو کو سننے کے لیے جنات میں سے کچھ لوگ آئے تھے. فقالوا، اور وہ کیا کہتے ہوئے یہاں سے اٹھ کے گئے ہیں؟ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے سنا ایک ایسے قرآن کو جس نے ہمیں تعجب میں ڈال دیا. یہ حالت ایک مسلمان مومن کی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کہ قرآن امیزنگ ونڈرفل، یعنی جو بھی ہم سپرلیٹیوز استعمال کریں وہ اس کلام کے لیے کم ہے. اور یہ خالی اس لیے نہیں کہ اس میں قرأت بہت اچھی ہو جاتی ہے، تجوید کے معاملات بہت اچھے ہیں، یہ سب نہیں. قرآن کے جو بیانات ہیں وہ انسانوں کی عقل کو تعجب میں ڈالتے ہیں. یہ جو جنات کیا کہتے ہوئے اٹھے جب انہوں نے حضور پاک کی محفل میں بیٹھ کے قرآن سنا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ بے شک ہم نے ایسے قرآن کو سنا جو تعجب میں ڈالنے والا تھا. یہدی الی الرشد، اور یہ قرآن کرتا کیا ہے؟ یہ ہدایت کرتا ہے رشد کی طرف، یہ قرآن کا کام. اور یہاں پر ایک بات اور آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارا اس بات پہ یقین ہے نا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا کہ اہل بیت علیہم السلام اور قرآن ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، عدل ہیں. تو جو صفت قرآن کی موجود ہوگی، جو صفت قرآن کی ہے، وہی صفت اہل بیت کی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے نا، ورنہ ہم پلہ کیسے رہیں گے؟ ورنہ ایک ترازو کے دونوں پلڑوں میں کیسے تولے جا سکیں گے؟ پاسبل نہیں ہے نا. تو اگر قرآن کا بنیادی مقصد جو ہے وہ فقط اور فقط ہدایت ہے، اور ہدایت کا مطلب انسانیت کی گروتھ ہے، انسانیت کی ترقی ہے، تو اہل بیت علیہم السلام پھر کسی اور مقصد کو لے کر زندگی میں کیسے آگے چل سکتے ہیں؟ یا اہل بیت کا مقصد کچھ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن کیا ہے؟ یہدی الی الرشد. رشد پر ہم نے کافی زیادہ بات کی تھی، اور جو لوگ ظاہر ہے کہ اس سے گفتگو کے سلسلے سے جڑے ہوئے ان کے ذہن میں ہوگا، لیکن بہت سارے ہمارے حضرات ایسے ہیں کہ جو شاید پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ اس گفتگو کو سن رہے ہیں، تو میں رشد کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ باقی دوستوں کو بھی یاد آ جائے. یہ رشد ایک بہت اسپیشل ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ رشد، اور بعض اوقات ترجمے میں رشد کا ترجمہ بھی ہدایت کر دیا جاتا ہے، تو یہاں پر رشد کا ترجمہ ہدایت بالکل غلط ہوگا. یہدی وہ ہدایت کرتا ہے، الی الرشد. اگر رشد بھی ہدایت ہے تو پھر معنی کیا ہو جائے گا؟ کہ وہ ہدایت کرتا ہے ہدایت کی طرف، تو یہ تو مطلب نہیں بن رہا. تو رشد کا معنی یہ ہوتا ہے، اس کو آپ ایک ایگزامپل سے سمجھیں، کہ انسان جب کسی بھی اپنی زندگی میں علم اور ہنر کی راہ کو طے کرتا ہے، تو علم اور ہنر کی راہ پر چلنے میں جو گروتھ ہوتی ہے وہ آپ کے اندر آپ کے قلب اور آپ کے دماغ کی گروتھ ہوتی ہے، آپ کے بدن میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. درست ہے یا نہیں؟ آپ اگر کسی علم میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، ایک ہنر سیکھتے ہیں، ایک علم سیکھتے ہیں، تو آپ کو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ہر سال گزرنے کے بعد آپ میں کچھ ایڈ ہو گیا، ٹھیک؟ وہ ایڈ ہونے کا تعین آپ کے بدن سے نہیں ہوتا، آپ کے جسم سے نہیں ہوتا. یعنی یہ عین ممکن ہے کہ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ بیمار ہو گیا ہو، اس کو کوئی پرابلم ہو گئی ہو، لیکن اسٹل وہ گرو کر رہا ہے، وہ اپنی ذات میں گرو کر رہا ہے. تو ایکسپینشن آف سیلف کا نام ہے رشد. رشد کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کی ذات، آپ کا وجود ایکسپینڈ کرتا ہے، پھیلتا ہے، اور مختلف علم اور ہنر اور موضوعات کو اپنے امبریلا میں لیتا چلا جاتا ہے، سمیٹتا چلا جاتا ہے، اس حالت کو کہتے ہیں رشد. تو یہ قرآن آپ کو کس قابل بناتا ہے؟ کہ آپ کی ذات میں وسعت پیدا ہو، اور صفات حسنہ اور کریمہ آپ اپنے دامن میں سمیٹتے چلے جائیں. صبر، شکر، توکل، ایمان، تقوی، اب یہ آپ کی ذات ایکسپینڈ کر رہی ہے. یہ کسی کو ماننا نہیں ہے، یہ ماننا نہیں ہے، یہ کوئی جملے بولنا نہیں ہے، یہ کام کرنا نہیں ہے. تو یہاں سے بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں. ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب رشد ہو جائیں، آپ کی ذات میں وسعت پیدا ہونا شروع ہو جائے، اور وہ وسعت ایسی ہو کہ عمدہ صفات اور اخلاق آپ کے وجود کا حصہ بنتے چلے جائیں. اور یہ بھی قرآن کریم کی ایک تھیم ہے جو بالکل بار بار ریکرنگ تھیم ہے، اور ان جگہوں پر ہم آیتوں کا ترجمہ اکثر اوقات غلط کرتے ہیں. ربی زدنی علمن، ربی زدنی علمن، کیا معنی ہوا اس کا؟ اے خدا میرے علم کو زیادہ کر دے. نہیں، اس پہ کراس لگا دیں آپ، اس معنی پہ کراس لگا دیں. ربی، اے میرے رب، زدنی، مجھے زیادہ کر علم کے حوالے سے، مجھے زیادہ کرو. میں نے بھی کچھ دو تین مجالس پہلے امام علی علیہ السلام کا جملہ بھی سنایا تھا کہ جس میں آپ فرماتے ہیں، جس سے اسی بات کو ربی زدنی علمن کی تشریح ہوتی ہے، کہ آپ فرماتے ہیں ہر ظرف اپنے مظروف کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے، یعنی ہر برتن میں آپ اگر کچھ بھریں گے برتن میں موجود جگہ کم ہو جائے گی، سوائے ظرف علم کے. یہ ظرف علم کیا ہے؟ یہ آپ کا نفس ہے، یہ آپ کا قلب ہے. یہ علم کہاں جاتا ہے؟ یہ علم وہ کتابیں تھوڑی ہیں، ان کو تو خدا نے گدھوں کے برابر رکھا ہے، جن کا علم خالی کتابوں میں ہوتا ہے. سورہ جمعہ کی آیت ہے یا نہیں؟ جن کا علم خالی کتابوں میں ہوتا ہے ان کو تو خدا نے گدھوں سے تشبیہ دی ہے. تو یہ علم کہاں ہوتا ہے؟ اس قلب میں ہوتا ہے. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا علم تمہارے قلب میں آتا جاتا ہے اتنا اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. یہ ہے ہدایت، یہ رشد، اس کو کہتے ہیں رشد. تو یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ یہدی الی الرشد. اس قرآن کی سماعت کرو تو تعجب میں ڈال لیتا ہے اپنے معارف و مطالب سے، اور اس قرآن سے نزدیک ہو تو تمہاری ہدایت کرتا ہے رشد کی طرف. اب یہ جنات کو تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہم انسانوں کو بھی آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ یہ سورہ جن کی ابتدائی دو آیتیں کہ وہ یہ کہتے ہوئے گئے واپس، انہیں حضور کی صحبت میں بیٹھے کچھ دیر اور کلام خدا اور پیغمبر اکرم کے کلمات کو سماعت کیا، اور یہ کہتے ہوئے گئے، یہاں سے رخصت ہوئے. ٹھیک، ایک اور آیت سن لیجئے جو میں نے کہا تھا دوسرا مقام ہدایت قرآنی کے حوالے سے، سورہ زمر آیت نمبر 23. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی ہے احسن حدیث. احسن حدیث کا مطلب کیا ہے؟ کہ جتنے بھی حسن والی باتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ حسین، موسٹ بیوٹیفل. اور یہ ورڈ احسن جو ہے نا، یہ بھی قرآن میں بہت آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو، خدا کو ڈرل کرانے سے دلچسپی نہیں ہے ہم سے. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تمہاری ذات میں حسن پیدا ہو. تمہاری ذات، یہ احسن کا ورڈ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے. تمہاری ذات میں حسن، کردار میں وہ زیبائی، خوبصورتی ہو، یہ دین کا مقصد ہے. یعنی کہ تم دن رات اٹھ گئے، نماز پڑھ لی، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، فلاں کر لیا، کولو کا بیل نہیں بناتا دین انسان کو. یہ تمام کی تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ ہماری ذات اور کردار میں حسن پیدا ہو. تو جو بہترین حدیث ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ جو اللہ نے نازل کی ہے. بہترین اور خوبصورت ترین حدیث وہ ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. وہ کیا ہے؟ اور قرآن کریم کا یہ بھی انداز بہت خوبصورت ہے کہ پہلے ہمارے سامنے ایک پہیلی رکھی جاتی ہے، ایک پزل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ سوال پر سوال کرتے جائیں، اور اگلے اگلے لفظ جو ہیں وہ سوال کے آٹومیٹک جواب فراہم کرتے چلے جاتے ہیں. اب یہ احسن حدیث کیا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت حدیث کیا چیز ہے؟ اب اس کا جواب ہے کتاباً، ایک کتاب ہے. کیسی کتاب ہے؟ متشابہم مفانی. اگر تم اس کتاب کو پڑھو گے تو اس کتاب کی پورشنز، آیتیں ایک دوسرے کو سے مشابہ ہیں، سملر ہیں. مفانی یعنی ریپیٹ بھی ہوتے ہیں. جس طریقے سے ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کتنی صورتوں میں، حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات 14 صورتوں میں ہیں جو الگ الگ اوقات میں نازل ہوئی ہیں. متشابہ بھی ہیں یعنی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، سپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، ایکسپلین بھی کرتے ہیں، اور دہرائے بھی جاتے ہیں تذکر کے لیے. یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے. لیکن 23 سال کے عرصے میں نازل ہونے والی کتاب، اس میں یہ تشابہ بھی ہے اور ریپیٹیشن بھی ہے، لیکن کہیں تضاد نہیں ہے، ٹکراتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کرتے ہیں مضامین. یہ اس کتاب کی خصوصیت ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم اس کتاب سے قریب ہو جائیں پھر کیا ہوگا؟ اس کتاب کا فائدہ کیا میرے لیے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے خشیت کرتے ہیں. میں انشاءاللہ زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، لیکن اس آیت پر اچھے سے غور کر لیجئے کہ خاص طور سے قرآن میں اور کلام معصوم میں جو بات بار بار ریپیٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ ہدایت اور دین کا فائدہ کنڈیشنل ہے، ایبسولیوٹلی اوپن نہیں ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ کہ دین کا فائدہ مخصوص لوگوں کو ہوتا ہے، ہر ایک کو نہیں ہوتا. اب یہ ہمیں پسند آئے یا نہیں آئے، جیسے وہی میں نے کہا جو حقیقت ہے وہ میرے پسند کرنے نہیں کرنے سے نہیں تبدیل ہوتی. ہدایت رکھی سب کے سامنے گئی ہے، تمام انسانوں کے سامنے رکھی گئی ہے، ہدن للناس جو قرآن ہے. فائدہ سب کو نہیں ہوتا، فائدہ سب کو نہیں ہوتا. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ آپ اگر کوئی میڈیسن رکھتے ہیں کسی مریض کے لیے، میڈیسن جو ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرتا ہے، کیا میڈیسن ہر مریض کو فائدہ دے دیتی ہے؟ آپ کہیں دوا ہے، مفید ہے، اس سے بیماری سے صحت ملتی، کیا ہر بیمار اس دوا کو لے کے صحت یاب ہو جاتا ہے؟ کب صحت نہیں ملتی؟ جب سسٹم میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے جو ریکوریبل نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک دوا دی فلاں مرض کو صحیح کرنے کے لیے، لیکن اب ڈاکٹر کو پتا چلا کہ بھائی اس سے بڑے مسئلہ تو کوئی اور موجود ہے، تو دوا کہاں سے اثر کرے گی؟ تو یہی نظام ہدایت کا بھی ہے. ہدایت رکھی سب کے سامنے گئی ہے، اثر سب پہ نہیں کرتی، اور کن پر اثر کرتی ہے ان کی شرائط بھی بیان کر دی گئی ہیں. اب یہاں پر یہ کتاب کی جو ہدایت ہے کہ جو تعجب میں ڈالنے والی ہے، یہدی الرشد ہے، احسن الحدیث ہے، لیکن اب خدا بتا رہا ہے کہ اس کتاب سے اگر تم قریب آؤ گے تو کچھ اثرات تم پر مرتب ہوں گے. اور وہ اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ تمہاری کھال پر لرزہ طاری ہو جائے گا، تمہاری جلد پر جسے کہتے ہیں نا کہ بال کھڑے ہو گئے اور لرزہ طاری ہو جائے گا، تقشعر منہ جلود، لیکن کس کے؟ الذین یخشون ربہم، یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. لوگ پوری پوری زندگی قرأت تلاوت نہ معلوم کیا کیا کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. کن کے اوپر یہ اثر قائم ہوتا ہے؟ یخشون ربہم، جن کے دل خدا کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جب اس کتاب کے نزدیک آتے ہیں ان کی جلد پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. یہ اس کا اثر ہے، اس کتاب کے قریب آنے کا اثر ہے. یہاں پر میں تھوڑا سا روک کے ایک کے امام جواد علیہ السلام کا ایک جملہ آپ کو سناؤں. کہ آپ نے خط لکھا تھا اپنے ایک صحابی کو، سعد الخیر، اور یہ آپ سوچیں کہ یہ امام علیہ السلام کے اپنے دور کی بات ہے، اور اس میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ہمارے زمانے کے جو مسلمان ہیں، ان میں سے زیادہ تر نے نبذو کتاب اللہ، نبذو یہ ٹرم قرآن کریم نے استعمال کی ہے یہودیوں کے لیے، کہ نبذا کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ان کے ہاتھ میں دی گئی، انہوں نے اس کو اٹھا کے اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. ٹھیک ہے، یعنی پیٹ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس پر ہماری نظر ہی نہ پڑے، دیکھے ہی نہیں، ہمارے سامنے ہی نہ ہو. یہ ٹرم قرآن کریم نے استعمال کی ہے کہ ان یہودیوں نے وہ کتاب جو ان کو دی گئی تھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. امام علیہ السلام بھی اسی بات کو بیان کرتے ہیں قرآن کے لیے، اہل قرآن کے واسطے. وَمِن نَبْذِهِمُ الْكِتَابِ، لیکن اب اس کتاب کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینکنے کو، نبذ کتاب کو امام علیہ السلام کیا بیان کر رہے ہیں، وہ قابل توجہ ہے. کہ وَمِن نَبْذِهِمُ الْكِتَابِ أَنْ أَقَامُوا حُرُوفَهُ وَحَرَّفُوا حُدُودَهُ. کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ کتاب کو پس پشت کیسے پھینکا؟ کہ اس کے حروف کو، اس کے لفظوں کو تو قائم رکھتے ہیں، لیکن حدود قرآنی میں تحریف کرتے ہیں. اب یہ بہت خوبصورت، یہ بلاغت، اقامو حروفہ، یعنی حروف جو ورڈز آف قرآن ہیں وہ قائم ہیں، وہ کہیں نہیں گئے مسلمانوں میں سے. وحرفو، حرفو یعنی تحریف کرنا. کس میں تحریف کرتے ہیں؟ حدودہ، قرآن کریم کی حدود کیا ہیں؟ لا تشرکو باللہ شیئا، اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو، لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، اوفوا بالعهد، یہ سب حدود ہیں جو قرآن کریم میں ہیں. ڈو ناٹ کراس دیز لائنز. تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، یتیم کا مال بھی کھا رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، وعدہ خلافی بھی کر رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. تو یہ لوگ کس میں شامل؟ کیا یہ لوگ قرآن کے حروف کو باقی رکھنے کی بنا پر ہدایت قرآنی کے مستحق ہوں گے؟ خدا ان کو کن میں شامل کرے گا؟ ان یہودیوں کے ساتھ شامل کرے گا جن کے بارے میں کہا کہ نبذوا کتاب وراءہم، کہ یہ اقاموا حروفہ وحرفوا حدودہ فہم یروونہ ولا یرعونہ. یہ لوگ کتاب کی روایت کرتے ہیں. روایت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بیان کرنا، پڑھنا، سنانا. روایت قرآن بہت ہے، رعایت قرآن بالکل نہیں ہے. رعایت نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کی فکر کی جائے، اس راہ پر اپنے کو چلانے کی لیے دقت کی، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. رعایت کچھ نہیں ہے. والجہال یعجبہم حفظہم للروایت، اور جو جاہل ہیں اس مسلمان معاشرے میں اور بکثرت ہیں وہ کس بات پر تعجب میں آتے ہیں؟ ان کی حفظ روایت کو دیکھ کر متعجب ہوتے ہیں کہ وہ کیا قاریان قرآن، کیا قرآن والے لوگ. جاہل ان کی حفظ روایت کو دیکھ کر تعجب میں آتے ہیں. والعلماء یحزنہم ترکہم للرعایت، اور جو علماء ہیں جو حق کو پہچانتے ہیں وہ محزون اور رنجیدہ ہیں اس بات کو دیکھ کر کہ انہوں نے کس طریقے سے قرآن کی رعایت کو ترک کر دیا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں نظروں کے سامنے دکھتی نہیں ہیں، ہمیں اپنی نظر کے سامنے نظر نہیں آتا یہ سب کچھ. اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہاتھ میں آتا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق آتا ہے یا قانون خدا کے مطابق آتا ہے، اس کو بھی غور کریں کہ آج ہمارے پاس جو بحیثیت مسلمان اور ایک اپنے فرد میں بھی اور کمیونٹی میں بھی ہم جو کچھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہمارے پاس جیسے وہی ایمان اور تقویٰ اور اخلاق اور تہذیب نفس جو خدا کے محبوب بندوں کی صفات ہیں ان میں سے کتنی ہمارے پاس ہیں، کتنی ہمارے معاشرے میں؟ تو نتیجہ ہمیشہ اسی کے مطابق آئے گا جو خدا نے کہا ہے، کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوگا. تو یہ احسن حدیث جو کتاب ہے متشابہ اور مثانی ان لوگوں کی کہ جن کے دلوں پر خدا کی خشیت اور روب کا اثر ہے، ان کی جلد بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلد پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی ہیبت سے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، اور پھر اس کے بعد ان کی کھال اور ان کے قلوب نرم ہو جاتے ہیں خدا کے لیے. مومن کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ اس کا دل نرم ہوتا ہے، قسی القلب شقی القلب، انسان اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے. جس دل میں درد نہ ہو، جس دل میں محبت نہ ہو، جس دل میں کیئر نہ ہو، یعنی جس دل میں وہ نرمی نہ ہو کہ ذکر خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکیں، یا جیسے ماشاءاللہ ہم لوگوں کے اوپر خدا کی بہت بڑی نعمت ہے ذکر امام حسین علیہ السلام جو ہمارے دلوں کو نرم رکھتا ہے، یہ خدا کی بہت بڑی عنایت ہے ہمارے اوپر. تو ان کے کھال اور ان کے قلوب نرم پڑ جاتے ہیں. کس کے لیے نرم پڑ جاتے ہیں؟ الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے. ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے خدا کی ہدایت، یہ ہے خدا کی ہدایت کہ جس کو چاہتا ہے اس کی ہدایت کرتا ہے، یہ ہدایت. قرآن نے معیار بتایا نہیں بتایا؟ دل کی نرمی، کھال کی نرمی، خشیت خدا کا قلب پہ اثر، قرآن کے امیزمنٹ اور ونڈر سے انسان کے وجود پہ لرزہ طاری ہونا، یہ ہدایت یافتہ انسان ہے. ذالک ھدى اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما له من ھاد. اور اس بات پر بھی ہم نے کئی تقاریر پہلے بہت زیادہ زور دیا تھا کہ ہدایت اور گمراہی دونوں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں، یعنی کہ فقط اور فقط اللہ ہے جو ہادی بھی ہے اور مضل بھی ہے. لیکن فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ خدا کے ہدایت دینے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے قلب کو انمتا علیہم سے کنیکٹ کر دے گا. خدا کے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دے گا. خدا کسی کو گمراہی دیتا نہیں ہے ہدایت کی طرح. خدا کے گمراہ ہونے کا مطلب ہے کہ میں نے تمہارے سامنے عقل رکھی، تم کو فطرت کی ہدایت دی، تمہارے سامنے کتاب رکھی، تمہارے لیے پیغمبر بھیجے، تم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہو. تم نے اپنا جو منمانا پورا نظام بنایا ہے تم اس سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم میری کوئی بات قبول کرنے کو تیار نہیں ہو. تو ایک وقت پھر ایسا آتا ہے کہ خدا کہتا ہے اب جاؤ اپنے رستے پہ، خود جاؤ. اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہی ہے کہ اگر ایک ایسا رستہ ہے جو انتہائی خطرناک ہے, جس میں وحشی جانور ہیں, گڑھے ہیں, کھائیاں ہیں, وہاں پر آپ کسی کو چھوڑ دیں جاؤ, کیا حال ہونا ہے اس کا؟ یہ خدا ہے جو ہمارے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے, ہمیں بچاتا ہے ہماری زندگی. خدا کسی کو اس کے حال پہ چھوڑ دے, اس کے لیے تباہی مقدر ہے. تو یہ ہدایت کا نظام جو ہمارے سامنے بہت, اور میں تو صرف اس کے چھوٹے 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 ٹکڑے جمع کر کے جو ہے نا اس سے ایک آپ کے سامنے تصویر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو دلچسپی ہوگی, اور دلچسپی لازماً ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. اگر ہدایت یافتہ خدا نہ خواستہ نہیں ہو پائے زندگی میں تو پھر کیا ہے؟ ضلالت ہے. سورہ حمد میں آپ دیکھیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اس کے بعد اگر وہ نہیں ملا تو پھر, اگر وہ جو رستہ ہے صراط مستقیم اور انعمت علیہم کے ساتھ جڑنا اگر وہ نہیں ملا تو پھر کیا ہے؟ مغضوب علیہم اور ضالین. اگر اس ہدایت کو نہیں حاصل کر پائے تو پھر یہ دو راہیں ہیں, یا ضالین والی راہ ہے گمراہوں والی, یا وہ جن پر غضب خدا نازل ہوا. اور اس کی جو بہترین مثال ہے وہ کیا ہے کہ ضالین جیسے قوم فرعون, جنہوں نے فرعون کے دباؤ میں آ کر موسیٰ کی نہیں سنی, اور مغضوب علیہم فرعون اور اس کے سارے ساتھی. یا اسی طریقے سے جب ہم کربلا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو مغضوب علیہم کون ہے؟ یہ بنو امیہ. اور یہ کیوں مغضوب علیہم ہے؟ مغضوب علیہم کی سب سے بڑی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کو ہدایت کا پتہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں سے زیادہ اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت کے مخالف سمت کو راہ کو طے کرتا ہے. یہ مغضوب علیہم ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے. اور ضالین کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جو ہدایت کے بارے میں بہت اچھا علم نہیں رکھتے, شعور رکھتے ہیں بہت علم نہیں رکھتے, لیکن اپنی لالچ یا خوف کی بنا پر مغضوب علیہم کے اطاعت گزار و فرما بردار بن جاتے ہیں. یعنی یا ان پر لالچ غالب آ جاتی ہے یا خوف غالب آ جاتا ہے, اور وہ جو مغضوب علیہم ان کو جس رستے پہ لے جا رہے ہوتے ہیں وہ اسی رستے کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ دکھ رہا ہوتا ہے کہ جو ہادی ہے, جو انعمت علیہم ہے, ظاہراً ان کے ساتھ کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہم کو, ظاہراً ان کے ساتھ جانے میں نقصان بہت زیادہ ہے, پرابلمز بہت زیادہ ہیں, تو وہ اس لالچ یا خوف کے دباؤ میں آ کر اس رستے پہ چل پڑتے ہیں. یہ مغضوب, یہ تین رستے ہیں. تو اب اس تین کے علاوہ اور کوئی چوتھی راہ نہیں ہے, اور کوئی چوتھی راہ نہیں ہے, تو یہ ہمارے لیے کتنا بڑا ایشو ہے. اس کی طرف, اس پر ہم مٹی ڈال کے انڈر کور لحاف میں دبا کے نہیں رکھ سکتے اس کو. یہ اتنا خوفناک ایشو ہے ہماری لائف کا. اور جیسا میں نے کہا کہ جب اکیلے ہوں, تنہا ہوں, اس وقت اپنے آپ سے یہ سارے سوالات کریں کہ میں ہدایت کے معیار پر پورا اترتا ہوں, نہیں اترتا ہوں. کرائٹیریا کو سامنے رکھیں, سٹینڈرڈز دیکھیں, اپنے آپ کو پرکھیں, کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے. کوئی دوسرا آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ لیکن خود اپنے کو جانتے ہیں. تو یہ بہت اہمیت والی باتیں ہیں. ایک صلوات محمد و آل محمد. اور اگر ہم ذکر امام حسین علیہ السلام اور شہادت کو بھی اس طریقے سے برپا کرنے کی کوشش کریں اور اس ذکر سے قریب ہوں, کہ جیسے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ انعمتا علیہم, جو ہستیاں ہیں, یعنی کون ہیں, انبیاء ہیں, آئمہ علیہ السلام ہیں, مخصوص اولیاء ہیں, شہداء جو قرآن کریم نے پہچانوایا ان کو, یہ حضرات جب کوئی کام انجام دیتے ہیں اور ہمارے لیے اس کام کو چھوڑ کے جاتے ہیں, تو وہ ان کا عمل اور ان کا فعل در حقیقت ایک فیلڈ کی حیثیت رکھتا ہے. فیلڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں انٹر ہو سکتے ہیں اور آپ انہی تمام چیزوں کو سینس کر سکتے ہیں جو انہوں نے کی, اور وہی تمام فائدے اٹھا سکتے ہیں جو انہوں نے اٹھائے. کربلا کو اس نظر سے بھی دیکھا کیجیے گا. یہ ایک فیلڈ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے نا, یہ ایک فیلڈ بنائی ہے. یہ فقط ذکر اور یاد والی بات, یہ فیلڈ بنائی ہے. اور اگر ہم اس کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے کربلا میں, کربلا امام حسین میں داخلے کی شرائط تھیں یا نہیں تھیں بتائیں؟ تھیں نا. ہر ایک تو نہیں داخل ہو سکا نا امام حسین کے حرم میں, یعنی حرم سے مراد جو آپ کے, ہر ایک نہیں داخل ہو سکا اس پورے مسلمان معاشرے میں. یعنی کہ جب امام حسین علیہ السلام اٹھے ہیں, بیعت سے انکار کیا ہے, اس وقت کون لوگ زندہ تھے؟ اصحاب رسول بھی زندہ تھے, جو کہا جاتا ہے تابعی اصحاب امیر المومنین بھی زندہ تھے, بڑے بڑے جید لوگ, علماء, عرفا, پتہ نہیں کون کون لوگ اس وقت موجود تھے. اسلامی مملکت بہت زیادہ پھیل چکی تھی. لیکن اس امام حسین علیہ السلام کی بنائی ہوئی فیلڈ میں اس پوری مملکت سے کتنے لوگ شامل ہو پائے؟ کیا یہ خود ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ نظام رشد و ہدایت سلیکٹو ہے, ہر ایک کے لیے نہیں ہے؟ یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے یہ بات یا نہیں؟ تو ہمیں اس بات پر دقت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی شرائط کیا ہیں؟ یہ نظام حسینی کس کو قبول کرتا ہے, کس کو رد کرتا ہے؟ اس نظام نے ایک کرسچن کو, وہب کو کیوں اپنے اندر بلا لیا؟ اس نظام نے مثال کے طور پر جون اور ان جیسے لوگوں کو, غلاموں کو کیسے اپنے اندر قبول کر لیا؟ اور یہ نظام اتنے بڑے بڑے اور جہید ناموں کو کیوں اپنے اندر نہیں آنے دیتا؟ کوسچن ہونا چاہیے ہماری نظروں کے سامنے, نہیں ہونا چاہیے؟ تو اگر ہم کہیں پہنچنا چاہتے ہیں, اگر ہم کسی معیار پہ آنا چاہتے ہیں, تو ان تمام باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا, اس کو سمجھنا ہوگا, اس میں دقت کرنا ہوگی. اور ایک بات بس میں کہتے ہوئے, اور پھر کیونکہ مصائب اور فضائل ایک ہی ہیں حقیقتاً, کہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس نظام زندگی میں جس کو بھی عظمت ملی ہے اور ملتی ہے اور ملے گی, وہ اس کی توحید کی بنا پر ہے, بندگی کی بنا پر ہے. اور یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو تقریباً ہم سنتے ہی نہیں ہیں. رسول پاک کس وجہ سے اکمل و افضل انسان ہے؟ اپنی بندگی کے معیار کی بنا پر. امیر المؤمنین علیہ السلام بطور وصی پیغمبر انتخاب خدا کیوں ہیں؟ اپنی بندگی کی بنا پر. کوئی انسان جس کو فضیلت ملی ہے نظام حقیقت میں, صرف اور صرف توحید اور بندگی خدا اس کا واحد معیار ہے. باقی ہر چیز پھر وہاں سے فلو کرتی ہے, اس کے انڈر میں آتی ہے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ, اس کو بھی ہم نے کافی سال پہلے بیان کیا تھا, کہ حضرت عباس اور جناب زینب سلام اللہ علیہ, کہ یہ دونوں چھوٹے چھوٹے ہیں امام علی علیہ السلام کے پاس, اور یہ بھی ایک طریقہ ہے تربیت کا کہ والدین جو ہیں وہ خود بچوں سے سوالات پوچھیں, انہیں کچھ باتیں بیان کریں اور پھر ان سے سوالات پوچھیں. تو یعنی جیسے جناب عباس ہیں وہ گنتی سیکھ رہے ہیں, تو امیر المومنین علیہ السلام کا ایک یعنی کہو احد واحد, انہیں کہا واحد, پھر اس کے بعد کہو اثنین یعنی دو, وہ خاموش ہیں. ایک دو دفعہ دہرایا, پھر کہتے ہیں آپ بیٹے آپ بولتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بابا جان ابھی جس زبان سے احد کہا ہے اسی زبان سے اثنین کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا مجھے. ابھی جس زبان سے احد, یہ توحید اور جناب زینب سلام اللہ علیہا بھی اسی کم سے نہیں کے عالم میں کہ وہ خود اس بات کو پوچھتی ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے کہ بابا جان آپ ہم سے محبت کرتے ہیں. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں نہیں بیٹا, آپ ہمارے لیے نور نظر پا رہے ہیں, جگر ہیں. تو فارہ کہتی ہیں کہ بابا جان کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک دل خدا سے بھی محبت کرے اور کسی اور سے بھی محبت کرے؟ کیا ایک دل میں خدا کی محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت جمع؟ یہ بچپنے کے معاملات ہیں. تو اس کو وہ نہ سمجھیے گا, یہ جو فضیلتیں ملتی ہیں نا, فضیلتیں جس کو ملی ہیں وہ اس کی توحید اور بندگی کی بنا پہ ملتی ہیں. یہ بات ہمیشہ یاد رہے. اور میں نے جیسے کئی دفعہ سنایا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی جو کچھ دعائیں ہیں, کچھ دعائیں ہیں آپ کی جو معیار سبحان من یرا وقع الطیر فی الہوا, سبحان پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو پرندے کی ٹریجیکٹری کو ہوا میں دیکھتا ہے, سبحان من یرا اثر النمل فی الصفا, پاک ہے وہ ذات جو چونٹی کے اثر کو ایک سخت پتھر پہ دیکھتا ہے. یہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, یہ ہے آل رسول. تو یہ جو اسباق جو سب سے اہم ہے نا, نعوذ باللہ وہی ہمارے سامنے نہیں دہرائے جاتے کہ اہل بیت اہل بیت کیوں ہیں, ان کی عظمت کیوں ہے, ان کی اطاعت کیوں واجب ہے, ان کی اتباع کیوں لازم ہے, وہ انعمت علیہم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی بندگی اور توحید کے معیار کو کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے ان کا خدا سے جو رابطہ ہے اور تعلق ہے اور جو محبت ہے اور قربانی ہے, اس کے مقابلے کوئی نہیں آ سکتا. اس لیے وہ اس مقام پر ہے اور ان کی اطاعت اور اتباع خدا نے واجب. اور اگر ہم ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنی جنت ان کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں, تو ہمیں بھی اسی معیار کو پیدا کرنا پڑے گا, اسی کرائٹیریا کو فالو کرنا پڑے گا. اہل بیت اگر خدا میں جذب ہیں, اگر اہل بیت خدا کے نور میں ڈوبے ہوئے ہیں, تو وہ خدا کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتے ہیں. جو نور خدا میں جذب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے. تو ہم اللہ کے فرما بردار بن کر اہل بیت کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ان کے محبوب ہو جائیں گے. اور چاہے ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہوئے اور خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں جائیں گے, وہ ہمیں پسند نہیں کریں گے. یہ تمام باتیں مد نظر رکھنا ضروری ہیں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اور جو کچھ واقعات, دو تین جملے بس, میں بہت زیادہ نہیں عرض کرنا چاہتا. سب سے پہلی بات کہ بی بی سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کا پرزور اور با اصرار انتخاب ہیں. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عام طور سے جب جیسے امام حسین علیہ السلام جس سفر کے لیے جا رہے تھے تو اس سفر میں یہ بات مطابق عقل نہیں تھی کہ عورتوں اور بچوں نے، عقل کا مطلب میری عقل عامہ ہے، عقل الہی نہیں ہے، عقل عامہ، عام انسان کی عقل، کہ اس کے مطابق یہ بات صحیح نہیں تھی کہ آپ عورتوں اور بچوں کو لے کے جائیں، کیونکہ مخالفت کس سے تھی؟ حکمران وقت سے تھی، اور حکمران وقت وہ تھا کہ جس کے پاس ضابطہ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو جب بھی ایسے لوگوں کے مقابلے میں جایا جاتا ہے تو اپنے اہل و عیال کو ہمیشہ پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کو لے جا کر اور سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اس کے بالکل برخلاف رویہ اختیار کیا۔ اب اس کی کچھ ظاہری تفاسیر ہیں، کچھ عرفانی تفاسیر ہیں، کچھ حکمت کے مطابق لوگ بات کرتے ہیں، لیکن جو بات نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو دوام اور ثبات عطا کرنے میں انہی مخدرات عصمت و طہارت نے اپنے کردار کو عطا کیا۔ یعنی وہ چیز جو ابتدا میں سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، لیکن جب اس کا نتیجہ ظاہر ہوا تو آج بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے اس کام کو اور اس کی حکمت کو جان پاتے ہیں، نہیں۔ تو زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کا خود انتخاب ہے کہ اے بہن، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، اور کس لیے چلنا ہے؟ تاکہ جو کام، جو مقصد جس کے لیے ہم نے سفر کو اختیار کیا ہے، وہ سفر ہماری شہادت کے بعد مکمل نہیں ہوگا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور جیسا کہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب عاشور میری پھوپھی میرے ساتھ خیمے میں موجود تھیں، اور میرے بابا جان برابر کے خیمے میں اپنی تلوار کو سیقل کر رہے تھے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام پر ایک حال اور کیفیت طاری ہوئی، اور آپ نے کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے کہ جن کا مطلب اور مفہوم یہ تھا کہ اے زمانے، تو کتنا برا دوست ہے اور تو کتنا بے وفا ہے کہ جو بھی تجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کو قتل کر کے فنا کر دیتا ہے۔ اسی نوعیت اور اسی قبیل کے امام حسین علیہ السلام اشعار قرأت کر رہے تھے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ان اشعار کو سنا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے کانوں میں بھی آواز آئی، میری آنکھوں سے آنسو تو جاری ہوئے لیکن میں نے اپنے آپ کو ضبط کیا، لیکن میری پھوپھی نے ایک آہ فریاد بلند کی اور کہتی ہیں کہ اے بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنی موت کی خبر دے رہے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اس فریاد کو سنا تو خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بہن، کیا ہوا؟ تو کہتی ہیں کہ آپ جو اشعار پڑھ رہے تھے، ان اشعار نے میرے دل کو لرزا دیا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب آپ زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے بہن، تم نے صحیح سمجھا۔ اس وقت بی بی پر شدت گریہ طاری ہوتی ہے، وا محمدہ وا علیہ وا فاطمہ کی صدا بلند کرتے ہوئے بی بی اس قدر گریہ فرماتی ہیں کہ آپ کو غش آ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام بہن کو ہوش میں لاتے ہیں اور کچھ عجیب جملے آپ نے ارشاد فرمائے، کہتے ہیں کہ اے بہن، یہ بات مد نظر رہے کہ میرے بابا، میرے نانا، میری والدہ، میرے بھائی جو مجھ سے بہتر تھے سب چلے گئے، یہ زندگی کا نظام ہے، اور اس دنیا میں سوائے خدا کے اور نام خدا کے کوئی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اے میری بہن، مجھ سے وعدہ کرو کہ میری شہادت کے بعد اپنے سر کے بالوں کو نہ بکھراؤ گی، اپنے چہرے پر خراشیں نہیں ڈالو گی، اور اے میری بہن اس بات کا مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی رات کی نمازوں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھو گی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو کہ انتخاب امام حسین علیہ السلام ہیں، اس واقعے کے بعد سے ایک کوہ گراں ہیں، اور جب عصر عاشور وہ وقت آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام انتظار میں ہیں، اپنے اصحاب کو صدا دیتے ہیں کہ اے میرے بیشے کے شیرو، اے میرے وفادارو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت حسین اس میدان بلا میں تنہا ہے، حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کرتا ہے اور تم نہیں آتے، کیا کوئی ہے جو میری سواری کو لائے؟ تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر بھائی کے سامنے لاتی ہیں، بھائی کو سوار کراتی ہیں، بھائی کو اپنے ہاتھوں سے اماں کا سلا ہوا کرتا پہناتی ہیں اور رخصت کراتی ہیں، اور اس کے بعد جب کافی عرصہ گزرا، کافی وقت گزرا، اور حسین پلٹ کر خیموں میں واپس نہیں آئے، تو یہی زینب ہیں کہ جو خیموں سے باہر نکلتی ہیں، بھائی نظر نہیں آتے، ایک ٹیلے پر بلند ہوتی ہیں جو آج بھی تلہ زینبیہ کے نام سے موجود ہے، اور جب اس جگہ پر بلند ہو کے دیکھتی ہیں کہ حسین زمین پر ہیں اور چند اشقیہ ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں میں خنجر لے کر اور حسین کے گرد طواف کر رہے ہیں کہ موقع ملے تو سر مبارک کو تن سے جدا کریں، اور ہماری زبان میں یہ طاقت نہیں کہ ہم اس جملے کو ادا کر سکیں کہ اسی جگہ سے اس زینب نے کس طرح حسین کے سر کو جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن اب یہ زینب وہ زینب نہیں جو ایک خاتون ہیں، بلکہ اب یہ زینب وہ کوہ گراں ہیں جو سفیر حسین ہیں، نمائندہ حسین ہیں، اور جب شام غریباں کے اندھیرے میں یہ قافلہ بے چادر اس صحرا میں ہے تو بی بی اپنے بھائی کے لاشے کو ڈھونڈتی ہوئی آگے جاتی ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف بلند کرتی ہیں، اور ایک عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم تقبل حاض القربان، کہ اے میرے رب ہماری طرف سے، ہم آل محمد کی طرف سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین۔ پروردگار عالمین سے دعا ہے کہ جو حضرات بھی اس گفتگو میں شریک ہیں، جنہوں نے بھی اس کو سنا یا سنیں گے، کہ رب العالمین آپ تمام حضرات میرے لیے اپنی بارگاہ سے ہدایت کو زیادہ کرے۔ خداوند علی و عظیم ہمیں ہمارے قلوب میں اپنی خشیت کو زیادہ فرمائیں۔ پروردگار عالمین انعمت علیہم کی محبت کو، سچی محبت کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں۔ پوری دنیا میں مسلمین و مومنین جہاں جہاں بھی پریشانی، تکلیف، اذیت، اسیری، معاش کی پریشانی، جس جس کا بھی شکار ہیں، خداوند علی و عظیم ان کے ان تمام مسائل کو حل فرمائیں۔ تمام مؤمنین و مؤمنات سے بھی اس بات کی گزارش ہے کہ اپنے اتحاد پر، بین المؤمنین محبت اور تعاون پر خصوصی توجہ دیں۔ یہ چیز ہماری ہدایت کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ کام انجام دیتی ہے۔ پروردگار عالمین ہمارے قلوب کو ایسا بنا دے کہ ہم کسی بھی مؤمن یا مؤمنہ کے لیے بدگمانی اور سوء ظن ہمارے اندر نہ پیدا ہو. اگر ہمیں کسی بھی مؤمن کی طرف سے کوئی غلط بات بھی پتہ چلتی ہے تو اسے حسن ظن پر محمول کریں. جہاں جہاں بھی مسائل ہیں, جیسے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر مسائل ہیں کافی سیلاب وغیرہ کے حوالے سے, اور دنیا جہان میں جہاں جہاں پر مومنین کے لیے پرابلمز اور مشکلات ہیں, مسلمین کے لیے مشکلات ہیں, خدا ان سب کو حل کرے اور ہمیں اس لائق بنائے کہ ہمارے اعمال اور ہمارا ایمان بارگاہ خداوندی میں مقبول ہو اور ہماری ذاتیں امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول ہوں انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد.